خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین.
سیما من سمی فی الافاق احمد وفی الارض ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات الله عليه. الله تبارك وتعالى اس مجلس میں آمد کو اور یہاں پر بیٹھنے کو عقیق بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. چونکہ مجالس حسینی کے اندر ایک خاص قسم کی معنویت ہوتی ہے، اگر انسان شعوری طور پر اور ارادے کے ساتھ ان مجالس میں شریک ہوتا ہے تو یقینی طور پر وہ معنویت انسان کے اندر تبدیلی کا باعث بنتی ہے. اس لیے جب ہم مجالس حسینی کے حوالے سے اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیت کر کے نکلیں، چاہے گھر سے مجلس کے لیے نکلیں، چاہے ہم تبرک بنانے کے لیے نکلیں، چاہے ہم نیاز دینے کے لیے نکلیں، چاہے کسی بھی ایسے کام کے لیے نکلیں جس کا تعلق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو، جس کا تعلق عزائے حسینی سے ہو، جس کا تعلق ذکر حسینی سے ہو، جب نکلیں تو صرف یہ کام کریں، نیت کر کے نکلیں کہ ہم نے کس مقصد کے لیے نکلنا ہے. اگر نیت کے ساتھ انسان قدم اٹھاتا ہے تو پھر جب تک وہ نیت باقی رہتی ہے اس وقت تک اس کا اٹھایا ہوا ہر قدم اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتا ہے. جس محفل میں بیٹھتا ہے اس کا بیٹھنا عبادت قرار پاتا ہے، اور جب تک اس نیت کے ساتھ سانسیں لیتا ہے اس کی سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہیں. اور یہ روایات کامل الزیارات میں بھی ہیں، اور حتیٰ اہل سنت علماء کرام نے بھی اپنی احادیث کی کتابوں میں اور فضائل کی کتابوں میں اس طرح کی احادیث کو بیان کیا ہے، جن میں سے ایک امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل نے ذکر حسین کے حوالے سے اور مجلس حسینی کے حوالے سے یہ روایت نقل کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسین ابن علی کے ذکر میں شرکت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو جب تک بیٹھتا ہے اللہ اس کی اس نشست میں ہر سانس کو اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار کرتا ہے، اور جب اس کی آنکھ سے ایک قطرہ اشک کا نکلتا ہے تو یہ جو قطرے اشک ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی حسین ابن علی کی برکت سے اس کی نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہے. تو گویا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں شریک ہونا حسین ابن علی کے ہدف میں شریک ہونا ہے. اس پر غور طلب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنا ثواب امام حسین کا ذکر اتنا ثواب کا باعث بنے، امام حسین کی یاد اتنے اثر کا باعث بنے، امام حسین کی زیارت اتنے ثواب کا باعث بنے. آخر کوئی وجہ ہونی چاہیے، بغیر وجہ کے یہ ثواب بیان نہیں ہوتا. نبی کریم کے حرم کی طرف جانے کا یہ ثواب نبی کریم نے بیان نہیں فرمایا. حتیٰ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جانے کا ثواب اس طرح سے بیان نہیں ہوا جس طرح سے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قدم اٹھانے کا ثواب بیان ہوا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ کربلا ثواب بنانے کی مشین ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا وہ ثواب کی دنیا میں اپنے معراج تک پہنچ گیا، یا پھر اس کا کوئی اور ہدف ہے؟ دین حکمت کا نام ہے، دین علم کا نام ہے، دین معرفت کا نام ہے، دین عقل کو استعمال کرنے کا نام ہے. لہذا جب ہم دینی احکام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے ہر کام کے پیچھے ایک حکمت نظر آتی ہے، ایک دلیل نظر آتی ہے، عقل نظر آتی ہے، استدلال نظر آتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قدم کے پیچھے فلسفہ کیا تھا. اس لیے اس فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی عظیم درجات اور اتنے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. مثلا زیارت حسین ابن علی کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ عجیب ہے کہ آپ اگر زیارت امام حسین کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ہر قدم کے عوض انسان کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، ہر قدم کے عوض اس کے حسنات میں ایک حسنہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. پھر وہی سوال آتا ہے کیوں یہ فضیلت حسین ابن علی کو کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ حسین ابن علی ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کی روح حسین سے جڑتی ہے. جب اس کی روح حسین سے جڑ جائے تو پھر اس کی سوچ حسینی بنتی ہے، اس کا عمل حسینی بنتا ہے، اس کی روح میں وہ بلندی پیدا ہوتی ہے، اس کی سوچ میں وہ بلندی پیدا ہوتی ہے. پھر انسان جب اس کیفیت کے ساتھ میدان میں قدم رکھتا ہے تو نہ اس کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنی ناموس کی پرواہ ہوتی ہے، نہ وطن کی پرواہ ہوتی ہے، نہ جائیداد کی پرواہ ہوتی ہے، بلکہ وہ حسین ابن علی کے ان مقدس ترین اہداف کے حصول کے لیے ان تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر سینہ تان کر اس مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے جس مقام کو مقام حسینی کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کی روح بلند ہو جاتی ہے. ایک پست روح اور ایک بلند روح کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے. ایک پست انسان جو ہمیشہ مادیت کے اس غلاظت میں ڈوبا ہوا ہو وہ کہاں، اور حسین ابن علی جیسی ہستی کہاں، اس کو ان سے ملنے کے لیے ان پستیوں سے نکل کر اس بلندی تک پہنچنا پڑتا ہے. نہیں ہے کہ حسین ابن علی اس بلندی سے اتر کر اس پستی میں اس کے ساتھ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. یعنی انسان جب حسین ابن علی کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا راہبر، اپنا راہنما، اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بناتا ہے تو اس کو اپنی دنیا چھوڑ کر حسین کی دنیا میں داخل ہونا پڑتا ہے. نہیں ہے کہ حسین ابن علی کو نیچے لے آئیں اور اپنی دنیا کا باسی بنا دیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا جو انسان حسین ابن علی کے ہاتھوں بیعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر وہ اجر عطا کرتا ہے جو حسین ابن علی کے ساتھیوں کو اجر عطا کرتا ہے۔ اس لیے صادق آل محمد علیہ السلام کی روایات ہیں، وہ روایات کیا ہیں؟ پہلی روایت یہ ہے کہ فرمایا جب کبھی حسین ابن علی کا نام سنو، جب کبھی چاہے مجلس میں چاہے باہر کہیں پر بھی حسین ابن علی کا نام سنو تو فوراً زبان پر لے آؤ کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر اولیاء کا سلام ہو، آپ پر انبیاء کا سلام ہو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ چونکہ جب اللہ سلام بھیجتا ہے تو اس سلام کی تأسی میں فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، اسی سلام کی تأسی میں انبیاء بھی سلام بھیجتے ہیں، اسی کی تأسی میں اولیاء بھی سلام بھیجتے ہیں، انہی کی تأسی میں نیک اور مؤمن لوگ بھی سلام بھیجتے ہیں۔ لہذا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بلند ترین اہداف میں ان کے ساتھ شریک ہونے کا اعلان ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب کبھی حسین ابن علی کا نام لو یا سنو فوراً کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ پر اللہ کا سلام ہو اے ابا عبداللہ الحسین۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا رزلٹ ہے اس کا؟ فرمایا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جب تم یہ کہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں حسین کے ساتھ محشور فرمائے گا، اس لیے کہ تمہاری روح حسین کے ساتھ جڑ گئی ہے، اس لیے کہ تم اس غلاظت سے اوپر آ گئے ہو، اس پستی سے اوپر آ گئے ہو۔ پستی سے اوپر آنے کا مطلب بدن کا نکالنا نہیں ہے، روح کا نکالنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے اس وقت یہیں پر فرض کریں آپ نبی کریم کے دور میں ہو، امیر المومنین کے دور میں ہو، نبی کریم تشریف فرما ہو محفل میں، ایک جگہ ابو سفیان بیٹھا ہو، دوسری جگہ ابو جہل بیٹھا ہو، تیسری جگہ ابو لہب بیٹھا ہو، چوتھی جگہ کوئی اور بیٹھا ہو اور باقی لوگ بھی ساتھ میں بیٹھے ہو، ایک جگہ نبی کریم خود تشریف فرما ہو، کیا آپ بدن کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، ظاہری وضع قطع کے اعتبار سے پہچان سکتے ہیں کہ ان میں ابو لہب کون ہے، ابو جہل کون ہے یا نبی کریم کون ہے؟ نہیں پہچان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لباس وہی ہے، وضع قطع وہی ہے، چہرے محروم کی چال ڈھال اور باقی تمام علامتیں وہی ہیں۔ جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ کون کون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہستیوں کے درمیان بدن کا فرق نہیں ہے، لباس کا فرق نہیں ہے، ظاہری وضع قطع کا فرق نہیں ہے، کھانے پینے کا فرق نہیں ہے، جن مکانات میں وہ رہتے ہیں ان میں فرق نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو روح کا ہے، فرق اگر ہے تو سوچ کا ہے، فرق اگر ہے تو اہداف کا ہے، فرق اگر ہے تو رستے کا ہے کہ کس رستے پر کون چل رہا ہے، فرق اگر ہے تو زندگی کے مقصد کا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہری اور مادی پیمانوں سے تولی نہیں جا سکتی، یہ اندر کی چیز ہوتی ہے اور انسان کا کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ انسان ابو جہل کا پیروکار ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے، لیکن وعجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ محمد اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بولتے ہو تو جو تم بولتے ہو وہ تمہاری روح کی عکاسی ہے۔ انسان کسی محفل میں چلا جائے، وہاں پر مختلف قسم کے بچے ہوں، فرض کریں آپ کسی اسکول میں کسی کلاس میں چلے گئے، آپ نے بچوں کے انٹرویوز لینا شروع کر دیا، آپ دیکھیں گے ایک بچہ کسی اور طرح کا بیہیویئر دکھاتا ہے، دوسرا کسی اور طرح کا۔ جو بچہ کسی پاکیزہ ماحول سے اٹھ کر آیا ہو، اس کی گفتار میں، اس کے کردار میں، اس کے بولنے میں وہ ادب، وہ اخلاق جھلکتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ کسی برے گھر سے اور برے ماحول سے اٹھ کر آیا ہو تو اس کے اخلاق میں بھی وہ جھلکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ روح کی عکاسی ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ روح کی عکاسی ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کی محفل میں شرکت، یا حسین ابن علی کے ہاتھوں بیعت، یا حسین ابن علی کی یاد، یا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے نکلنے کے لیے اندر وہ پاکیزگی اور وہ بلندی ہونی چاہیے جو ہمیں اس بلند مقام تک پہنچنے میں مدد دے سکے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر میں اور آپ اگر کربلا جاتے ہیں اور کربلا میں دفن ہو جاتے ہیں تو کیا دفن ہونا کافی ہے؟ کربلا میں یزیدی لشکر کے جو لوگ مرے تھے وہ بھی دفن ہیں، تو کیا وہ نجات پا جائیں گے؟ نبی کریم کے شہر میں مشرکین بھی دفن ہیں، منافقین بھی دفن ہیں، اہل ایمان بھی دفن ہیں، تو کیا ان کے ارد گرد دفن ہونے سے برا اچھا ہو جائے گا؟ نہیں۔ روح بدل جائے گی؟ نہیں۔ قسمت تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں۔ نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ نجات کے لیے جو شرائط ہیں وہ روح کی پاکیزگی اور روح کی طہارت اور روح کی نورانیت ہے، اور یہ روح کی نورانیت بدن سے نہیں ہے، کردار سے ہے، فکر سے ہے، سوچ سے ہے، عمل سے ہے، اور اس ہستی سے جڑنے کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی سنو حسین ابن علی کا نام تو فوراً کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، تاکہ کربلا سے جڑے رہو، اس فکر سے جڑے رہو، اس سوچ سے جڑے رہو کہ یزیدیت 61 ہجری کی ہو یا 1444 ہجری کی ہو، حسینیت 61 ہجری کی ہو یا 1444 ہجری کی ہو۔ دین زمانے میں محدود نہیں ہے، دین مکان میں محدود نہیں ہے، دین جغرافیہ میں محدود نہیں ہے۔ اس لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی کریم کے رشتہ داروں میں تھا اس لیے دین پر میری اجارت آ رہی ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکہ یا مدینہ میں رہا، کربلا یا نجف میں رہا، اس لیے دین میری اجارہ داری میں ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ نہیں، ایک نہیں کہہ سکتا۔ اگر ایک انسان زمین کے کسی اور کونے میں ہو لیکن جڑا ہوا ہو نبی اور آل نبی سے، تو وہ نبی اور آل نبی کے دین کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور اس کی ترویج کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود ان کے گرد بیٹھا ہو، قریب بیٹھا ہو، لیکن ان سے جڑا ہوا نہ ہو، تو وہ آزاد ہے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام نے یہ جو جملہ فرمایا، یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو جوڑو حسین ابن علی سے اور فوراً کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے ابا عبداللہ الحسین، ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین، ہم بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، یعنی اللہ آپ پر سلام بھیجے، اللہ کی تعظیمیں باقی تمام وہ لوگ جو اللہ کے پیروکار ہیں اس سلام میں شامل ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ دوسرا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا کہ جب کبھی حسین ابن علی کے رفقا، آپ کے ساتھیوں، آپ کے اصحاب، آپ کی اولاد کا ذکر سنو، ان کے نام تمہارے کانوں تک پہنچے، فوراً کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ پیچھے فلسفہ ہے، پیچھے حکمت ہے، کہ جب تم حر کا نام سنو تو کہو کاش میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، جب تم حبیب ابن مظاہر کا نام سنو تو فوراً کہو کاش میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، جب تم جون کا نام سنو تو فوراً کہو کاش میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، جب تم وہب قلبی کا نام سنو تو فوراً کہو کاش میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ یعنی یہ جو کاش ہے، یہ کاش تربیت ہے کہ میری روح اتنی بلند ہو کہ اگر حسین ابن علی کو یزیدیت کا مقابلہ درپیش ہو تو میں حر کی طرح سے میدان میں کھڑا ہو سکوں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرح سے میدان میں کھڑا ہو سکوں، اصحاب حسین اور اولاد حسین کی طرح سے میدان میں کھڑا ہو سکوں۔ اس لیے فرمایا کہ جب کبھی کسی اصحاب حسین میں سے کسی کا نام سنو فوراً کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اس کے بعد تیسرا جملہ کہا جب یزید کا نام، عمر سعد کا نام، ملعون کا، حرملہ کا نام، شمر کا نام، یا یزیدی لشکر کے کسی بندے کا نام سنو تو فوراً کیا کہو؟ فوراً کہو اللہم لعن، خدایا لعنت کر اور اپنی رحمت سے دور کر. کس کو؟ قاتل الحسین، حسین کے قاتلوں کو. یہ جو قاتل حسین سے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار ہے، یہ بتاتا ہے کہ تمہاری روح اب اتنی بلند ہو چکی ہے کہ تمہارے ارد گرد اگر ایک طرف حسینی ہو دوسری طرف یزیدی، تو تم یزیدیوں کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہو اور حسینیوں کو اپنے سینے سے لگا سکتے ہو. اس لیے کہا کہ فوراً یہ جملہ کہو، یہ تربیت ہے. اس تربیت کے نتیجے میں فرمایا کہ جب تم یہ تین جملے کہو گے تو پہلے جملے کے عوض تم حسین کے ساتھ محشور ہوگے، دوسرے جملے کے عوض تمہیں وہی اجر ملے گا جو اصحاب حسین کو ملا ہے. ذرا سوچئے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یا لیتنا کنا معکم، یہ ہماری آرزو ہے، زبانی جمع خرچ نہیں. اگر زبانی جمع خرچ ہو تو بات یہ ختم ہو گئی. یہ آرزو ہے، یہ آرزو ہمیں ہر اس میدان میں کھڑا کرنے میں طاقت دیتی ہے جہاں حسینیت کی سربلندی کی ضرورت ہے اور یزیدیت کی سرنگونی کی ضرورت ہے. اور یہ جو جنگ ہے، آپ کربلا کے بارے میں کسی بھی شیعہ عالم سے پوچھ لیں، سنی عالم سے پوچھ لیں، شیعہ سنی کو چھوڑ دیں، کسی ہندو سے پوچھ لیں، اس کو چھوڑ دیں، کسی سکھ سے، کسی عیسائی سے، مسیحی سے، یہودی سے پوچھ لیں، یہ مارکہ کیا تھا، فوراً آپ کو جواب ملے گا سچ اور جھوٹ کا مارکہ تھا، حق اور باطل کا مارکہ تھا، درست اور غلط کا مارکہ تھا. یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے، کیا یہ جنگ صرف کربلا ہے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ صرف یہ کربلا ہے کہ صرف کربلا کو سنو اور اس کے بعد باقی زندگی تمہاری مرضی ہے، آزاد ہو؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے. یہ جو حق اور باطل کا مارکہ ہے، یہ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں سے شروع ہوا ہے، ایک طرف حابیل ہے اور دوسری طرف قابیل ہے. حق اور باطل کے مارکے کو ہمیشہ انبیاء لے کر چلے ہیں، اس لیے ہمیشہ حق اور باطل کے مارکے میں انبیاء کے ساتھی ہمیشہ کم رہے اور ظالموں کے ساتھی ہمیشہ زیادہ. ہمیشہ انبیاء جب تک رہے بولتے رہے، ضمیروں پر ہتھوڑے برساتے رہے، بیدار کرتے رہے، کچھ لوگوں نے ساتھ دیا، جیسے ہی انبیاء ہٹ گئے وہ لوگ فوراً اس معاشرے میں جذب ہو گئے. حضرت عیسیٰ کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت ابراہیم کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت موسیٰ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں. خود یہ ایک بحث ہے کہ کیوں ایسا ہے، لیکن ہے، جب ہے تو وہی چیز آج بھی ہے. اس لیے دین صرف نبی کریم کے دور تک محدود نہیں آئے، دین صرف امیر المومنین کے دور تک محدود نہیں آئے، دین کی تعلیمات صرف امام حسین کے کربلا تک محدود نہیں ہے. جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک اللہ کا دین موجود ہے، جب تک اللہ کا قرآن موجود ہے، جب تک کلمہ گو مسلمان موجود ہے، دین بھی موجود ہے، بے دینی بھی موجود ہے، حق بھی موجود ہے، باطل بھی موجود ہے. اور حق اور باطل کا یہ مارکہ باہر بعد میں شروع ہوتا ہے، اندر پہلے شروع ہوتا ہے، انسان کے اپنے اندر. کربلا انسان کے اندر موجود ہے، ہمارے اندر ایک یزید چھپا ہوا ہے، ہمارے اندر ہی ایک حسین بھی چھپا ہوا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں فطرت انسانی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت انسانی وہی حسینیت ہے. اور وہ جو حیوانی اور درندگی کی فطرت ہے وہ یزیدیت ہے. یہ جو درندگی اور انسانیت، حیوانیت اور انسانیت کی جنگ میرے اندر ہے، یہ حقیقت میں وہی حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. اس لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب وہ جملہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، علماء سے پڑھتے بھی ہیں، اور بعض اوقات کتابوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. کیا مطلب ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ دس ہجری میں، دس محرم میں، 61 ہجری میں کربلا کی اس محدود سرزمین میں ایک سرزمین آباد ہوئی جہاں پر خون گرا، اس کو ہم کربلا کہتے ہیں، اور اس دن کو لمیٹڈ دن 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، وہ لمیٹڈ دن عاشورا ہے. جبکہ حدیث ہمیں کہتی ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے، ہر دن عاشورا ہے اور ہر زمین کربلا ہے، جہاں حق اور باطل کا معرکہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، جہاں یہ معرکہ خود انسان کے اندر موجود ہے، وہیں پر حق اور باطل کا یہ میدان جس میں سے ایک کو آپ عاشورا کہتے ہیں اور ایک کو آپ کربلا کہتے ہیں، زمان اور مکان کے حوالے سے یہ بھی عراق کی کربلا میں محدود نہیں ہے، 61 ہجری کے عاشور کے دن میں محدود نہیں ہے. آپ کی امام بارگاہ بھی وہی کربلا ہے، آج کا دن بھی وہی عاشورا ہے، اور جب تک قیامت ہے یہ ایام بھی ہیں، یہ نظریات بھی ہیں، اور حق اور باطل کی یہ جنگ بھی مسلسل جاری ہے. صلوات و سلام پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات و سلام پر محمد و آل محمد. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو خالی کر کے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا میں حسین ابن علی کو اس طرح پانا اور دیکھنا چاہتا ہوں جیسا میرا جی چاہتا ہے، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس طرح بنوں جس طرح سے حسین ابن علی کا جی چاہتا ہے. سوال یہ ہے اپنے آپ سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہ کیا میں ویسا بننا چاہتا ہوں جیسا حسین ابن علی چاہتے ہیں، یا میں حسین ابن علی کو ویسے پانا چاہتا ہوں جیسا میرا دل چاہتا ہے. میرا دل اگر پوچھیں تو میرا دل چاہتا ہے خدا کو بھی میں کھلونے کی طرح سے استعمال کروں، یعنی جہاں پر میری ضرورت ہے وہاں پر خدا کی طرف جاؤں، ضرورت ختم ہو جائے، خدا سے دور ہو جاؤں. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کو اس طرح سے نہ دیکھو، نبی کو اس طرح سے نہ دیکھو. اس لیے یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، ان مصیبتوں اور امتحانات کی جو وجوہات ائمہ بیان کرتے ہیں وہ وجوہات کیا ہیں؟ تاکہ یہ جو بھاگا ہوا انسان ہے واپس آئے اپنے رب کی طرف. چونکہ یہ انسان اس طرح سے خلق کیا گیا ہے کہ مصیبت پڑتی ہے تو فوراً ایسے اللہ کی طرف بھاگتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف بھاگتا ہے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سے اسی طرح سے بھاگتا ہے جس طرح سے بچہ کھیل کود کے لیے والدین کی بات سنے بغیر معاشرے میں بھاگتا رہتا ہے اور کھیلتا رہتا ہے. لہذا اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے اس مقام تک پہنچے جو مقام اس کے لیے معین کیا گیا ہے، اور اس کا رستہ کربلا سے گزرتا ہے. صلوات وسلام علی محمد و آل محمد. اس لیے آپ دیکھیں کہ ائمہ یہودا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں غور کرنے سے جو آپ کو دوسروں کی زندگی میں نظر نہیں آتی. ائمہ کی زندگی میں مظلومیت ہے لیکن پستی نہیں ہے، مظلومیت ہے ذلت نہیں ہے، تنہائی ہے لیکن حقارت نہیں ہے. تو کیا ہے؟ عزت نفس، سربلندی، مقاومت، برداشت اور تحمل، خندہ پیشانی سے، بردباری سے حالات کا مقابلہ کرنا. پستی نہیں ہے، ذلت نہیں ہے. بعض اوقات ہم ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو اور خصوصاً کربلا والوں کے حوالے سے ہمارا بیہیویئر اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے اپنے بیوی بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کے حوالے سے ہوتا ہے. ہم ان کو ان کی سطح پر دیکھتے ہیں، جب ان کی سطح پر دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے جذبات اسی طرح کے بھڑکتے ہیں جس طرح سے ایک بیٹی کی مظلومیت دیکھ کر جذبات بھڑکتے ہیں. بھائی وہ اور ہیں، ہم اور ہیں. ہماری بہن بیٹیاں مائیں خواتین ان کی سطح اور ہے اور ان ہستیوں کی سطح اور ہے. اگر اللہ توفیق دے کل کی مجلس میں ہو سکتا ہے ٹائم ملے اور کچھ میں اس حوالے سے بیان کر سکوں. آج ذرا سوچئے حضرت زینب بنت الحسین بنت علی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت زینب کون ہے؟ ہم نے جس طرح سے پیش کیا ہے ہم نے وہ کیا ہے؟ ایک مجبور خاتون, ستم دیدہ خاتون, جس کو رونے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے, جس کو بین کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہے بین کرنا اور رونا, لیکن اسی بین اور رونے میں جو عزت نفس, جو استقامت, جو سربلندی, جو وقار, جو علو اور برتری زینب بنت علی کے کردار میں نظر آتا ہے کسی اور تاریخ کی ایسی ہستی کے کردار میں آپ کو وہ بلندی نظر نہیں آتی. ہم اس پہلو کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ذرا دیکھیے کہ آپ زینب بنت علی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہونے والے مظالم دیکھیے کربلا کے بعد. کربلا کے بعد کے واقعات میں شاید کربلا سے زیادہ مظالم ڈھائے گئے. کربلا میں صرف گردنیں کٹی, کربلا میں صرف سر کٹے, لیکن کربلا کے بعد دمشق تک کے اس سفر میں روز نبی زادیاں روز قتل ہوتی تھیں, روز زندہ ہوتی تھیں. یہ جو عزت نفس, وقار, بلندی, اس کو حملہ کیا جاتا ہے, نشانہ بنایا جاتا ہے, یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان اپنے وقار کی حفاظت کے لیے جان دیتا ہے, وقار پر سودا نہیں کرتا. ان ہستیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا. اب آپ اس کے بعد دیکھیں جب اس لٹے پٹے قافلے کو شام میں یزید ابن معاویہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو کیسی کیفیت ہونی چاہیے؟ ایک ایسی خاتون کا تصور آپ کر لیں جس کی عمر فرض کریں 55 سال ہے, تقریباً 55 سال, تمام ان مصائب سے گزری ہے, جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے 18 بھائیوں کو, جوانوں کو قتل کیا گیا ہے, جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے اپنے بچوں کا لاشا پامال کیا گیا ہے, جس کی نگاہوں کے سامنے ان عزیزوں کے لاشوں کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کر کے ظلم کی انتہا کی گئی ہے, جس کی نگاہوں کے سامنے خیموں کو آگ لگا کر ان کی ہر چیز جلا دی گئی ہے, جس کی نگاہوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسیر کر کے زنجیریں پہنائی گئی ہیں, جس کو خود زنجیریں پہنا کر بے پالا سواریوں پر سوار کیا گیا ہے, جس کی چادر چھینی گئی ہے, جس کی حیثیت کو مجروح کیا گیا ہے, جس کو ان بچوں کے ساتھ شہر شہر, گاؤں گاؤں, بازار بازار گھمایا گیا ہے, پھرایا گیا ہے اور نامحرموں کی نگاہوں کے سامنے تماشا بنایا گیا ہے. ایک دفعہ نہیں, ہر روز. کیا کہتے ہیں, اس سے بڑھ کر ظلم, اس سے بڑھ کر جفا. حتیٰ کوفہ جیسے شہر میں جہاں پر یہی زینب بنت علی, علی کی بیٹی کی حیثیت سے, خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کی حیثیت سے 4 سال سے زیادہ عرصہ گزار چکی ہے, اس شہر میں آج یہ خاتون اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اسیر بنا کر لائی جا رہی ہے اور ارد گرد موجود خواتین بھی اور مرد بھی تماشائی ہیں, تماشا دیکھتے ہیں, ہوٹنگ کرتے ہیں, آگ برساتے ہیں, کچرا برساتے ہیں, لیکن اس خاتون کی استقامت دیکھیں آپ, اس خاتون کی شجاعت دیکھیں آپ, اس خاتون کی سربلندی دیکھیں آپ. جب دربار یزید میں پہنچتی ہیں اور جب یزید نشانہ بنانے لگتا ہے تو یہ خاتون ان تمام مراحل سے گزرنے کے باوجود نہ صرف ٹوٹتی نہیں ہیں بلکہ سر اٹھا کر تین جملے کہتی ہیں اپنے خطبے کے اندر، کد قیدک وسع سعیک، اے یزید ابن معاویہ تو جتنا بھی مکر کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، دغا دے سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے، دھوکے بازی سے کام لے سکتا ہے، کر لے، جتنا مکر کر سکتا ہے کر لے، لیکن یہ یاد رکھ ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، تو ہمارے ذکر کو کبھی بھی مٹا نہیں سکتا۔ اس کے لیے کتنی جرات چاہیے، کتنی حوصلہ، کتنا حوصلہ چاہیے، کتنی سربلندی چاہیے، کتنی ہمت چاہیے کہ انسان ٹوٹے نہیں اور اس طرح سے ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو۔ یہی خاتون، یہی خاتون جب کربلا میں اپنے بچوں کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، تو اس وقت دیکھیے اس خاتون کی جرات کو، اس خاتون کے حوصلے کو۔ ان دو بچوں کو قریب لاتی ہے، سینے سے لگاتی ہیں، لگانے کے بعد پیار کر کے کہتی ہیں، بچوں کل صبح تم نے میرے مولا پر اپنی جان نچھاور کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی بھی ایکٹ کی وجہ سے مجھے اپنے بھائی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ کیسا حوصلہ ہے، یہ کیسی جرات ہے۔ اور جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں یہ دونوں بچے اجازت لینے کے لیے آتے ہیں تو مولا اجازت نہیں دیتے، زینب سلام اللہ علیہا خود اجازت لیتی ہیں کہ میرے ان دو بچوں کو اجازت دیجئے تاکہ یہ دو بچے میری جگہ آپ پر قربان ہو سکیں۔ اور عجیب ہے، عجیب ہے کہ جب یہ دو بچے زمین کربلا پر گھوڑے سے گرتے ہیں اور سر جدا ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا علی اکبر کے سرحانے سب سے پہلے زینب پہنچی ہیں، لیکن ان دو بچوں کے سرحانے نہیں پہنچتی۔ جب حسین ابن علی ان دو بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر خیمے کی طرف آ رہی ہیں تو زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر بھی نہیں نکلتی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی اور میرے مولا کی آنکھوں میں حیا دیکھوں۔ کتنی ضرورت چاہیے، کتنا حوصلہ چاہیے، کتنا بڑا ایمان چاہیے۔ یہی زینب سلام اللہ علیہا جب دمشق میں زندان شام میں جب اجازت ملتی ہے اور سرحائے شہداء ان اسرا کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، تو اس وقت ایک عجیب منظر ہے کہ ایک ایک کر کے سر آ رہے ہیں۔ جب عباس کا سر آتا ہے تو کوئی خاتون آگے بڑھتی ہے، سر کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ علی اکبر کا سر آتا ہے، ایک خاتون آگے بڑھتی ہے، اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ علی اصغر کا سر آتا ہے، ایک اور خاتون آگے بڑھتی ہے، اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ ایک دفعہ مورخین نے لکھا دو سر ساتھ میں داخل ہوتے ہیں، ایک اون کا سر ہے اور ایک محمد کا سر ہے۔ لیکن اب کیا ہے منظر؟ منظر یہ ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھتا ان سروں کو اٹھانے کے لیے۔ جب یہ منظر نظر آتا ہے تو یزیدی لشکر کا سپہ سالار، وہ جو ذمہ دار ہے، وہ پوچھتا ہے کہ کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ کیا جواب ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں، ان سروں کی ماں زینب موجود ہے، لیکن زینب کو اپنے بچوں کا نہیں بلکہ اپنے بھائی مولا حسین کے سر کا انتظار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ سب مل کر 10 بار اونچی آواز سے اللہ کو پکاریے، لیکن اونچی آواز سے پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بارلہ ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بارلہ ہمارے دلوں کو حسین ابن علی سے جوڑ دے، بارلہ ہمیں معرفت حسین عطا فرما، بارلہ ہمیں شعور حسینی سے نواز دے، بارلہ ہمیں کربلا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، بارلہ ہمیں کربلا والوں کا حوصلہ، کربلا والوں کی جرأت، کربلا والوں کی شجاعت، کربلا والوں کی استقامت اپنی عملی زندگی میں عطا فرما، بارلہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل نصیب فرما، جو مالی اور مادی حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارلہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں امام عصر کے سپاہیوں میں اور ان کے حقیقی منتظروں میں شمار فرما، بارلہ ہمیں امام عصر کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، بارلہ تجھے حسین ابن علی کا واسطہ، جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے پرچم تلے زندگی، اور جب مرنے لگیں حسین کے دشمنوں کے ہاتھوں، حسین کے بدترین دشمنوں کے ہاتھوں جامع شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما، بارلہ مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بارلہ موت کے موقع پر علی ابن ابی طالب کا دیدار نصیب فرما، بارلہ قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما، بارلہ تجھے حسین ابن علی کا واسطہ، تجھے حضرت علی اصغر باب الحوائج کا واسطہ، عالم محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، بارلہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی حسینیوں کے ساتھ ہمیں محشور فرما، اور یزیدیوں سے ہمیں ہمیشہ دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، بارلہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم کے خلاف تیرے نیک بندے کھڑے ہیں، تیرے اولیاء کھڑے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے کھڑے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو تمام ظالموں پر غلبہ عطا فرما، اور ہمیں بھی ان کے لیے دامیں درمیں سخنیں ان کا سپر بننے کی، ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ان دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔